يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ باب جو تھا یہ وضو کا باب تھا اور امید ہے کہ آپ لوگ سنت کے مطابق وضو کا طریقہ سیکھ چکے ہوں گے. ہو سکتا ہے باب کے آخر میں آپ لوگوں سے کوئی سوال اس باب میں کیا جائے, فلاں کو مکلف کیا جائے کہ وضو کا طریقہ بیان کریں, سنت کا وضو کا طریقہ. یاد رکھیے گا, آپ سے پوچھیں گے انشاءاللہ. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے, قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء علی مرفقیہ اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف. یہ روایت ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو اپنی کہنیوں پر پانی کو پھراتے تھے. ادار الماء اس لفظ کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے, یعنی صحیح نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جابر کی روایت میں اس لفظ کے ساتھ یہ روایت صحیح نہیں ہے, لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ آپ جب وضو فرمائیں یا وضو کریں تو کہنیوں کو بھی دھوئیں. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن صحیح مسلم کی روایت میں ہے, توضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغسل یدیہ یدہ حتی اشرع اشرع بالالف والسین ليس شرع حتی اشرع فی العضد والعضد هو ما فوق المرفق. هذا من کہنیوں سے لے کر کے اور یہاں ہتھیلی سے اس کو ساعد کہتے ہیں, یعنی کلائی اردو میں, اور اوپر سے کہنی کے اوپر اس کو پہنچا کہتے ہیں, اردو میں اس کو پہنچا کہتے ہیں, جہاں پہنچی پہنی جاتی ہے. شاید آپ یاد رکھتے ہوں, ہم لوگ بچپن میں اشعار یاد کیا کرتے تھے, تو اس میں ایک شعر, یعنی ایک جیسے کہتے ہیں کہ بجھولا جو پہنچی ہم نے بھیجی تھی وہ پہنچی یا نہیں پہنچی, اگر پہنچی تو لکھ دو جو پہنچی تھی وہ پہنچی ہے, یعنی اس کو پہنچا کہتے ہیں, جہاں پہنچی پہنی جاتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کے وقت پہنچے میں شروع کر دیتے دھونا. یعنی یہ کہ اگرچہ اس لفظ کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے, اور سنت یہ ہے کہ آدمی جب وضو کرے اور ہاتھ دھوئے تو کوہنیوں سے آگے کوہنیاں دھو کر کے آگے بھی شروع کر دے, تاکہ یہ شبہ نہ رہے کہ کوئی جز اس میں باقی رہ گیا ہو. یہاں ایک بات ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض بھائیوں کے ذہن میں یہ اشکال, ان کے دل میں یہ خلجان آتا ہوگا کہ آخر حدیث ہے تو ضعیف کیوں ہے. یہ مسئلہ ایک شروع ہی میں سمجھ لینا چاہیے کہ حدیث کو ضعیف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بیان کرنے والے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے حافظے میں یا ان کے اخلاق میں یا ان کی کارکردگی میں کوئی شبہ ہو کہ وہ اچھے نہیں تھے, حافظہ اچھا نہیں تھا. اور جب تک کوئی صحیح آدمی, صحیح ذہن اور صحیح حافظے کا آدمی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہ کرے, اس وقت تک روایت کو صحیح نہیں کہا جائے گا. تو پھر اس کو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث ضعیف ہے تو حدیث کیوں کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوئی. ضعیف روایت سے آپ حکم نہیں لے سکتے, ضعیف روایت سے آپ استدلال نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس کے بدل کوئی لفظ ہے تو کہنا یہ ہے کہ یہ معنی صحیح ہے اگرچہ اسناد ضعیف ہے. یعنی یہ کہا جائے گا کہ روایت کے بیان کرنے والے جنہوں نے کہا کہ ہم سے پیارے رسول, ہم سے حضرت نافع نے اور ہم سے عبداللہ ابن عمر نے, پھر ہم سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اگر اس میں کوئی ایسا راوی ہے جس کو کہا گیا کہ ضعیف ہے, تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بیان کرنے والے اگرچہ ضعیف ہیں لیکن حدیث کا معنی صحیح ہے, یعنی دوسرے حدیث میں یہی معنی آیا ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اس لفظ کے ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حدیث کی نسبت نہیں کی جائے گی. وہ بہت سے لوگ غصہ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کیا حدیث رسول بھی ضعیف ہوتی ہے؟ اس پہ نہیں غصہ ہونا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ حدیث کو حدیث اس وجہ سے کہا گیا اگرچہ وہ حدیث نہیں ہے, کیونکہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اسناد ضعیف کے ساتھ یہ روایت ہے. تو یعنی روایت ضعیف ہے اگر معنی اس کا دوسری روایت سے صحیح ہے. کبھی کبھی آیات معنی جو ہے وہ آیت میں بھی ہوتا ہے، یعنی لیکن حدیث اس لفظ سے علماء نے ضعیف کہا ہے، تو ایک دوسرے کو یعنی ایک کو ضعیف کہا جائے گا اس وجہ سے کہ وہ بیان کرنے والے قوی حافظے کے نہیں، قوی اچھے اخلاق کے نہیں ہے، لیکن اس کا معنی کلام پاک میں بھی آ سکتا ہے اور دوسری صحیح حدیث میں بھی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا. یہ اس طرح کی جتنی تعبیرات آتی ہیں یا جتنی عبارتیں آتی ہیں اس میں عام طور پر حقیقت میں معنی یہی ہے کہ جس چیز کا انکار کیا گیا اس کا وجود ہی نہیں ہے. اسی طرح کی بہت سی چیزیں ہیں لیکن بعض جگہوں پر وہاں کا اس کا وجود منفی ہوتا ہے، یعنی اس کے وجود کا انکار ہوتا ہے، بعض جگہوں پر اس کے کمال کا انکار ہوتا ہے. اب مثلا آیا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جس کا عہد و پیمان صحیح نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں. یعنی اگر کسی نے وعدے کے خلاف کیا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ کافر ہو گیا، نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں. تو وہاں جو ہے لا ایمان سے کامل ایمان انکار کیا گیا، یہاں جو ہے علماء نے اس کا معنی لیا ہے کہ وضو جو ہے اس کے لیے بسم اللہ کہنا شرط ہے، شرط ہے لا وضو. اسی وجہ سے بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اگر کسی نے وضو کر لیا بغیر بسم اللہ کیے تو اس کا وضو صحیح نہیں، اگر اس وضو سے اس نے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں. یہ اگر اس کو معلوم ہو گیا، بھول گیا تو سب کچھ صحیح، جان بوجھ کر کے اگر اس نے چھوڑا، فتویٰ پوچھا تو یہ کہا جائے گا کہ جاؤ وضو کو بھی واپس کرو، پھر سے وضو کرو اور دوسری مرتبہ نماز بھی پڑھو. یہ بہت سے علماء کا قول ہے. اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ نہیں، یہاں وضو کامل کا مسئلہ ہے، وضو کامل نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے کہ اتنے اسناد یا اتنے راستے آئے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس طرح کی بہت سی احادیث کو علماء نے صحیح کہا ہے، اس وجہ سے یہ حدیث بھی اگرچہ ایک راستہ کوئی اس کا ضعیف ہے تو دوسرا راستہ اچھا ہے، حسن ہے یا صحیح ہے. اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ اس حدیث کے بعد اسناد، جس کو کہتے ہیں اسناد، یعنی ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں، یہ اسناد ہوا، تو یہ اسناد اگرچہ بعض ضعیف ہے لیکن دوسرے اسناد یا دوسرے راستے اس کے صحیح ہیں. اس وجہ سے علماء کا یہ کہنا کہ اس کا وضو صحیح نہیں، یہ بھی صحیح ہے. اور اگر کوئی دوسرا کہتا ہے کہ نہیں وضو کامل نہیں ہے تو وہ قول بھی حقیقت سے دور نہیں ہے. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب دوسرے قرینے نہ ملیں تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح نہیں، اور یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے. جان بوجھ کر کے بسم اللہ چھوڑ دینا، بسم اللہ چھوڑ کر کے وضو کرے آدمی تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور نماز پڑھ لی تو نماز بھی صحیح نہیں، وضو بھی پھر سے کرے اور نماز بھی واپس کرے. وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال، ان کے دادا کہتے ہیں کہ ہم نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے درمیان فصل کرتے تھے. یعنی دوسری روایت میں آیا ہے کہ کان یأخذ ماء جدیدا، یعنی نیا پانی لیتے تھے، یعنی کلی کے لیے، مضمضہ کے لیے جب لیا پانی، کلی کر لیا، پھر اس کے بعد دوسرا پانی لے کر کے، تین مرتبہ کلی کیا، پھر اس کے بعد الگ تین پانی لے کر کے اور کلی کیا. یہ روایت حقیقت میں علماء نے ضعیف کہا ہے، اس کو بھی ضعیف کہا ہے، لیکن یہ معنی صحیح ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث پہلے گزر چکی ہے اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ ثم مضمضہ ثم استنشق، ثم ثم کے ساتھ، یعنی پھر آپ نے، پہلے آپ نے کلی فرمائی، پھر آپ نے استنشاق کیا، یعنی ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑا، تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ دونوں کو الگ الگ کیا. یہ معنی صحیح ہے کیونکہ ثم کے معنی ایک دوسرے کے بعد ہوتا ہے. اس وجہ سے مسئلہ عام طور پر اکثر روایتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں, آپ وضو کلی کے لیے پانی لیتے تھے اسی کے ساتھ ناک میں بھی پانی ڈالتے تھے اور جھاڑتے تھے, تین مرتبہ ہاتھ میں پانی لیتے تھے اور گویا چھ کام کیا, یعنی تین مرتبہ کلی کیا اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا. ایک ہی ہتھیلی سے ایک بار جب پانی لیا تو کلی بھی کیا اور ناک میں پانی بھی ڈالا. اکثر روایتیں اسی پر ہیں, لیکن دوسری روایتوں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف ہر کام کے لیے الگ الگ تین تین مرتبہ پانی لیا, یعنی ایک مرتبہ کلی کے لیے پانی لیا, پھر دوسری مرتبہ کلی کے لیے پانی لیا, پھر تیسری مرتبہ, اس کے بعد پھر الگ تین مرتبہ ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالا نئے پانی سے, پھر دوسری مرتبہ, پھر تیسری مرتبہ. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسئلے میں دونوں جائز ہے, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر فعل جو ہوا کرتا تھا وہ آپ دونوں اکٹھا کرتے تھے, ایک ہی ہتھیلی سے دونوں کام کرتے تھے, یعنی کلے اور پانی کا. یہ روایت دونوں صحیح ہوئیں, اس وجہ سے دونوں مسئلے کو کہا جائے گا کہ دونوں جائز ہے. لیکن ایک ہاتھ سے ایک ہی ہتھیلی سے پانی لے کر کے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ اکثر روایت میں وارد ہے, اس وجہ سے اکثر اسی کو کرنا چاہیے. اگر کسی نے اس طرح کر لیا وہ بھی جائز ہے, کوئی حرج نہیں. وعن علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کون تھے, یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے, حضرت حسن اور حسین کے والد تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے. وہ حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان انہوں نے فرمایا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے, اس ضمن میں انہوں نے فرمایا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا یمضمض ویستنثر من الكف الذي یاخذ منه الماء, یعنی ایک ہی ہتھیلی سے دونوں کام کرتے تھے, ایک ہی ہتھیلی سے دونوں کام کرتے تھے, یعنی ایک مرتبہ پانی لیا اسی سے کلی بھی کیا اور اسی سے ناک میں پانی ڈالا پھر جھاڑا, دوسری مرتبہ دوسری بار پانی لیا ہتھیلی میں کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا اور ناک جھاڑا, تیسری مرتبہ بھی اسی طرح کیا. استغسطن یومضمض, آپ کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈال کر کے پانی جھاڑتے تھے اسی ہاتھ سے جس سے آپ نے پانی لیا ہوتا تھا, اسی ہاتھ سے پانی جھاڑتے تھے جس سے آپ نے من الکف الذی یأخذ منه الماء, یعنی یہ کہنا یہ دائنے ہاتھ سے پانی لیتے تھے عام طور پر اسی سے آپ نے صاف کیا, یا یہ کہ اسی ہاتھ سے جس سے آپ نے پانی لیا اسی سے تینوں کام کیا, صحیح ہی معلوم ہوتا ہے, یعنی یہ کہ دائنے سے آپ نے پانی ڈالا اور بائیں سے آپ نے ناک جھاڑا, یہ صحیح روایت ہے کیونکہ پیارے یہ صحیح معنی اور تفسیر ہے حدیث کا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ کو اس قسم کے کاموں کے لیے پسند فرماتے تھے اور دوسرے کھانے پینے کے لیے یا کپڑے پہننے کے لیے آپ داہنے ہاتھ کو یا داہنے پیر کو پہلے مقدم کرتے تھے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی کو حق ہے, جائز ہے اس کے لیے کہ ایک ہی ہتھیلی سے ناک میں بھی منہ میں بھی پانی ڈالے کلی کرنے کے لیے اور ناک میں بھی پانی ڈالے اور بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑے. وعن عبد اللہ ابن زید فی صفت الوضو, اسی طرح دوسرے صحابی بھی بیان کرتے ہیں, یعنی کئی روایتیں لانے کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ کی واقعہ کو کئی صحابہ نے دیکھا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ دیکھا دوسرے صحابی نے دو مرتبہ دیکھا تو مسئلہ اور ہی مضبوط ہو جاتا ہے, یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بار بار کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زید, حضرت علی کی روایت پہلے ہوئی اس کے بعد عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یده, یعنی برتن میں آپ نے پھر ہاتھ ڈالا فمضمض واستنشق من كف واحدة. پھر آپ نے کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی ہتھیلی سے. یعنی جس طرح حضرت علی کی روایت ہے اسی معنی کی حضرت عبداللہ بن زید کی بھی روایت ہے. یفعل ذلک ثلاثا, یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تین مرتبہ اس طرح کرتے تھے آپ. تو لے دیکھ کر کے مسئلہ یہی معلوم ہوا کی روایتیں دونوں قسم کی ثابت ہوئیں, یعنی یہ کہ آپ کلی اور ناک میں پانی الگ الگ پانی لے کر کے ڈال سکتے ہیں, لیکن اکثر فعل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ہوتا تھا کہ ایک ہی اکیلے سے آپ کلی بھی کرتے تھے اور وہی پانی باقی پانی ناک میں ڈالتے تھے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا, حضرت انس بن مالک یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم مشہور تھے. ان کی عمر 10 سال کی تھی. ان کی والدہ ام سلیم ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئیں اور کہنے لگی, اللہ کے رسول, انس خویدمک, ایک چھوٹے حقیر خادم انس آپ کے پاس ہیں, ان سے آپ خدمت لیجئے. حضرت انس فرماتے ہیں, قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وانا ابن 10 سنین, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اجاگر ہوئے, آپ مدینے کو منور فرمایا آپ نے اپنے قدوم میمون سے. میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی. وما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 20 سنہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, میری عمر اس وقت 20 سال کی تھی. 10 سال خدمت کی, 10 سال کی عمر تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مدینہ کی 10 سال کی. فواللہ کہتے ہیں, ما فعلت شیئا قال لی لم یقل لی لما فعلت واذا لم افعل قال لما لم تفعل. حضرت انس کہتے ہیں کہ اتنی مدت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا بیان ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ کوئی کام میں نے کیا ہو تو پیارے رسول کو برا لگا ہو اور آپ نے کہا کیوں ایسا کیا, یا پھر کوئی کام ہم نے نہ کیا تو پیارے رسول نے مجھے کہا ہو کہ کیوں نہیں کیا. یہ حضرت انس کی فضیلت میں بھی داخل ہے اور حضرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبت اور آپ کی تکریم تو اللہ ہی جانتا ہے کتنی بڑی ہے. حضرت انس کی بھی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اتنے ہوشیار تھے اور اتنے چالاک تھے خدمت میں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں کوئی ایسا کام کیا نہیں جس سے آپ کو برا لگے. حقیقت ہے کہ خادم یا طالب علم کی ہوشیاری ظاہر ہوتی ہے اس کے کام سے. کبھی کبھی وہ خود ایسا کام کر لیتا ہے بغیر استاد کے یا بغیر اپنے مالک کے اجازت کے, وہ اچھا ہوتا ہے اور آدمی جو ہے اس کو پسند فرماتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تم نے بغیر اجازت کے کیوں کر لیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک سمجھتے تھے. اس وجہ سے بہت سے واقعات اس طرح ملتے ہیں کہ وہ لوگ خود سے کچھ ایسا کام کر جاتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ کام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا نہ لگے گا. حضرت عروہ بارقی ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 دینار دیا اور فرمایا کہ جا کر کے اس سے ایک قربانی کا بکرا خرید لو, اضحیہ, قربانی کا بکرا خرید لو. وہ کہتے ہیں کہ میں گیا بازار میں تو میں نے 2 دینار میں 2 بکریاں خرید لی. ایسا ہو سکتا ہے صبح کو آدمی جائے چیز سستی ہو تھوڑا سا رک کر کے اس کو بیچ ڈالے. وہ کہتے ہیں 2 دینار, پیارے رسول نے کہا تھا کہ ایک بکری خرید رہا 2 دینار میں, چاہتے تو خرید کر کے ایک بکرا لے کر کے چلے جاتے 2 دینار میں, لیکن صبح صبح گئے اور 2 دینار میں 2 بکریاں خرید لی, تھوڑا رک کر کے ایک بکری کو 2 دینار میں بیچ دیا اور ایک بکری لے کر کے چلے آئے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دینار بھی پیش کیا, کہا اللہ کے رسول یہ دینار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. کہا یہ کہاں سے؟ کہا ایسا میں نے کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے رضامندی فرمائی اور ان کے لیے برکت کی دعا کی, بارک اللہ لک و بارک فی یدک, پھر دوسری روایت میں کہ تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالی برکت دے. عروہ بارقی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اگر میں ایک پتھر اٹھاتا تو وہاں مجھے مال ملتا, مجھے کوئی خیر کی امید رہتی تھی، کوئی بھی کام کرتا اس میں گھاٹا کبھی نہیں ہوا. بہرحال تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت میں ثابت ہے کہ انہوں نے پیارے رسول مزاج شناسی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر ایسی تھی چھوٹی عمر میں بھی کہ کوئی ایسا کام آپ کے مزاج مبارک کے خلاف نہیں کیا. یہ بہت بڑی ان کی فضیلت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا درجہ سب سے بلند فرمایا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کی ایک جھلک ہے کہ آپ اپنے ماتحت کو بہت ہی نرمی اور بہت ہی محبت اور پیار سے رکھتے تھے. کوئی ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کسی کو ڈانٹیں، یہاں تک کہ ماں حضرت ایک دوسرے صاحب فرماتے ہیں واللہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما قط، آپ نے کسی خادم کو واللہ کبھی نہیں مارا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بے شک بہت بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا وفی قدمہ مثل الظفر لم یسبہ الماء، وضو کیا انہوں نے ان صحابی نے لیکن ان کے پاؤں میں ناخون کے برابر پانی نہیں پہنچا، جس کو فقہ کی کتابوں میں لمعہ کہتے ہیں، یعنی وہاں پانی نہیں پہنچا، خشک رہا. وفی قدمہ مثل الظفر، ناخون کے برابر لم یسبہ الماء، وہاں پانی نہیں پہنچا. فقال صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاحسن وضوءک، لوٹ جاؤ پھر سے اچھا وضو کرو. فاحسن وضوءک، اپنے وضو کو اچھا کرو. یہاں دو معنی ہو سکتے ہیں، احسن وضوءک، آپ نے پورے وضو کو اچھی طرح کرنے کو کہا ہے، تو کیا آپ نے حکم دیا کہ وضو کو لوٹائیں، یہ معنی بھی لیا ہے لوگوں، یعنی شروع سے بسم اللہ کہیں، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، الی آخری ہی. دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے احسان الوضو، کہ ابھی تمہارا وضو ناقص ہے، جا کر کے اتنا حصہ جہاں پانی نہیں پہنچا ہے دھو ڈالو اور تمہارا وضو اچھا ہو جائے گا. دونوں معنی علماء نے لیا ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر فی الحال، چونکہ ترتیب بھی بعض علماء نے واجب نہیں کہا اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ترتیب اگر کبھی کبھی الٹ گئی تو وضو صحیح ہے، اس وجہ سے اگر اعضائے وضو تر ہیں، ابھی سوکھے نہیں ہیں، تو اگر کسی نے کہا کہ آپ کی ایڑی میں پانی نہیں پہنچا ہے، تو آپ فوراً دھو کر کے وضو کو مکمل اور وضو کو اچھا کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ انشاءاللہ صحیح ہے. لیکن اگر اعضائے وضو خشک ہو گئے، آپ مسجد میں آ گئے تو ضروری خشک ہو گئے تو ضروری ہے کہ شروع سے وضو نیا کریں، وضو کا اعادہ کریں. یہی مسئلہ صحیح ہے. یعنی اگر آپ فی الحال اسی جگہ پر ہیں جہاں وضو کر رہے ہیں، کوئی جگہ خشک رہ گئی، کسی نے بتایا یا خود آپ کی نظر میں آئی یہ چیز، تو آپ اس کو وہیں دھو کر کے اپنے وضو کو مکمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر وضو کے اعضاء سوکھ گئے، پانی کا اثر نہیں ہے، تو وضو پورے طور پر شروع سے آپ کو لوٹانا ہوگا. عربی فقہ کی کتابوں میں اس کو کہتے ہیں لما، یعنی ایسی جگہ جہاں پانی نہ پہنچا اور چمک رہا ہو. جی، اسی طرح دوسری روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمد ویغتسل بالساء. دیکھیے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے اگر کسی کے اعضاء میں کوئی بعض جز رہ گئے ہوں تو معاف ہوں گے. بعض لوگ پانی بہت زیادہ بہاتے ہیں، یہ غلط ہے. اسی مناسبت سے پیارے حضرت انس کی دوسری روایت یہاں ذکر کیا مصنف نے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو فرماتے تھے، آپ کا وضو مکمل ہو جاتا تھا ایک مد پانی میں. مد میں نے بتایا کیا، مد کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر دو متوسط آدمی کی دونوں ہتھیلیاں بھر کر کے پانی آئے، یا اس میں کوئی اناج آئے، کوئی دانا آئے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ مد ہے، مد ہے. اسی طرح چار حصہ جب آپ چار مرتبہ ڈالیں گے تو ایک سا ہو گیا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کرتے. آپ سوچیں کہ یہ پانی بہت تھوڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آج کے زمانے میں جبکہ پانی کی فراوانی، پانی کا افراط ہے، لوگوں کو صرف ہاتھ دھونے کے لیے ایک چمچہ دھوتے ہیں تو دو بالٹی گرا ڈالتے ہیں. یہ چیز ہے، بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاط کی بات یہ کہ آپ ایک مد میں وضو کرتے تھے. یہ نہ کوئی کہے کہ ہم پانی تھوڑا تھا اس وجہ سے کوئی چیز رہ گئی. اگر رہ گئی پانی نہیں پہنچا پھر بھی احسان وضو کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس خشک جگہ کے بدلے آپ تیمم کریں, کیونکہ آپ کا وضو مکمل نہیں ہوا پانی کے ذریعے سے, تو تیمم سے اس کا احسن وضو کی تعمیل کہاں ہوگی. اگر پانی نہیں رہ گیا, آپ نے وضو کیا, کوئی جز پیر دھویا ایک انگلی کے برابر یا ناخن کے برابر خشک ہو گیا رہ گیا. اگر پانی, علماء نے کہا ہے کہ اگر پانی ایک دوسری جگہ سے لے کر کے رگڑ کر کے تر ہو جائے تو کافی ہے, کیونکہ تمام پانی ہی کم ہے, پانی ہی کم ہے, تھوڑا رگڑ کر کے کسی طرح دھویا ہے, تو اگر اس نے پہنچا دیا اس کو بھی تر کر دیا اسی طرح آدھا تر ہے تو وضو صحیح نہیں ہے. تو اس کے بدلے آپ کو, اگر نہیں پہنچ رہا ہے پانی تو اس کے بدلے آپ کو تیمم کرنا ہوگا. اگر آدھا خشک ہو گئے تو پورے طور پر وضو کے بدلے تیمم, گویا آپ کو آپ نے وضو کیا ہی نہیں. فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کا مانا یہی ہوگا. يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ. ہاں, یہ ضروری نہیں کہ یہ ہمیشہ اسی طرح آپ کرتے تھے, لیکن سب ضروری نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعض اوقات میں آپ ایسا کیا کرتے تھے. وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ, آپ ایک سا میں غسل کرتے تھے. تعجب کی بات ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ گنجان بال بھی تھے, الحمدللہ بال جھڑے نہیں تھے, اور داڑھی بھی آپ کی سینے کو بھر لیتی تھی, اس کے باوجود ایک سا پانی میں آپ کا غسل مبارک ہو جاتا تھا. آپ سوچئے, ایسا آپ تجربہ کیجئے, کبھی 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 ایسا ہو سکتا ہے سردی میں آپ جب غسل کریں گے تو کافی ہو جائے گا, گرمی میں آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا. ایک آدمی ڈالے, دوسرا آدمی ملے جسم کو آہستہ آہستہ پتلی دھار سے. تجربہ کیا ہے, پانی جب لوگ بہت جبل سبا بنا کر رہا کرتے تھے, دفات کے ذریعے سے پانی جب اٹھایا جاتا تھا, تو میں نے اس کا تجربہ کیا ہے بہرحال, کہ ایک لوٹا پانی میں کسی طرح غسل کر لیا ہے. اور یہ سنت سوچ کر کے کہ اس وقت یہ سنت عمل پر عمل کرنے کا موقع ہے, پانی نہیں ملا تو کیا کرے آدمی. لیکن یہ کہ ایک سا بہت کم ہو جاتا ہے, لوٹا ہو سکتا ہے. ایک سا کی مقدار جو ہے علماء نے وزن میں کیا ہے 2 کلو اور 40 گرام. علماء اور محکمے وغیرہ میں سا کا جو میزان یا سا کا وزن جو مقرر کیا گیا ہے یہاں, وہ 2 کلو اور 40 گرام. 2 کلو 40 گرام ہمارے خیال سے کتنے لیٹر ہوں گے ڈاکٹر صاحب بتائیں جی. الا 5 امدادین, 4 مد سے لے کر کے 5 مد تک پانی میں آپ غسل فرما لیتے تھے, 1 مد پانی میں وضو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, لیکن بعض اوقات میں آپ کے لیے ان دونوں کاموں کے لیے مذکورہ وزن پانی کا کافی ہوتا تھا. اس وجہ سے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایسا ہمیشہ کریں, نہیں, یہ نہ سوچیں اگر آپ کے پاس پانی ہے, سفر میں ہیں, پانی نہیں مل رہا ہے, 1 مد پانی ہے, تو کوشش کریں کہ آپ کے لیے تیمم جائز نہیں اس وقت. کوشش یہ کریں کہ سنت کے مطابق, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ ایک مد, آپ ثلثی مد, آپ کے پاس 1 مد کا 2/3 لایا گیا. فجعل یدلک ذراعیہ صلی اللہ علیہ وسلم, جعل یدلک ذراعیہ, یعنی آپ تصور کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا جو برتن تھا وہ طور تھا. طور کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ اس کو جیسے بعض زبان لوگوں کی اوپی میں کہتے ہیں اس کو قدحہ, قدح, قدحہ ہی کہتے ہیں. قدحہ یعنی وہ مٹی کا ہو عام طور پر, یا وہ جو پیالہ ہوتا ہے چوڑے منہ کا جس کو یہ لوگ غزارہ کہتے ہیں, اس میں پانی ہوتا تھا, اس سے آپ پانی اٹھائیں اور ملیں, یقیناً آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن اگر لوٹے سے گرائیں گے تو شاید یہ چیز کافی نہ ہو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے عام طور پر یہ طریقہ تھا, اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ جب کوئی نیند سے اٹھے تو برتن میں ہاتھ بغیر دھوئے نہ ڈالے, فلا یدخل یدہ فی الاناء, کیونکہ ان لوگوں کا عام طریقہ یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ قدحے سے وضو کرتے تھے. آپ قدحے سے وضو کریں, 1 مد پانی آپ کے لیے انشاءاللہ کافی ہو جائے گا تنگی کے وقت میں, اور اللہ تعالیٰ جب وسعت دے تو وسعت ہونا چاہیے, لیکن اسراف نہیں ہونا چاہیے. وَيَغْتَسِلُ بِالسَّاعِ إِلَى 5 امداد, اگر آپ کے پاس 5 مد یعنی 3 کلو پانی ہے تو آپ کو غسل واجب کے بجائے آپ کو تیمم کا حق نہیں ہے. اگر نہیں ہے پانی, اس سے کم ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ تیمم کریں. لیکن اگر پانی مان لیجئے 1 سا ہے, آپ کو غسل واجب کی ضرورت ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ جو اعضاء اہم ہیں ان کو اس پانی سے دھو ڈالے اور باقی کے لیے تیمم کر لے. اسی طرح اگر وضو کے لیے تھوڑا پانی ہے تو باقی اعضاء جیسے کلی ہے، چہرہ ہے، یہ آپ دھو لیں اور ہاتھ کے لیے، پاؤں کے لیے آپ تیمم کر لیں. یہ مسئلہ ہے پانی کی قلت کی صورت میں. یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے، صحیح روایت. وعن عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد، دیکھیے کوئی بھی مسلمان ہو، کسی درجے کا بھی مسلمان ہو، اگر اخلاص نیت سے وضو کر رہا ہے، ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضو، کامل وضو کرے، یعنی یہ سوچ کر کے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہوا کرتی تھی کہ اعضاء وضو کو بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ دھوتے تھے. یہ نہیں لاؤ والی پن میں کہ بعض اعضاء دھوئے گئے اور بعض اعضاء نہیں دھوئے، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ پورے اعضاء جو مطلوب ہیں ان کو آپ پانی سے دھوئیں. فیسبغ الوضو ثم یقول، اس کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، الا، کوئی ایسا بندہ نہیں وضو کے بعد یہ دعا پڑھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جنت میں. لہا ثمانیہ تو ابواب، آٹھ دروازے ہیں جنت کے، آٹھوں دروازے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے. یہ روایت مسلم کی ہے، صحیح روایت. ترمذی اور دوسرے ائمہ نے بھی اس روایت کو کئی طرق سے نقل کیا ہے. اس کے بعد یہ تو مسلم میں اتنا ہے، لیکن ترمذی میں اور زیادتی ہے انہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، پروردگار مجھے تو زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا، یعنی ہمیں توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ توبہ کریں. واجعلنی من المتطہرین، اور ہمیں پاکی حاصل کرنے والوں میں سے، من الطاہرین الگ ہو گیا، الگ اس کا یعنی ہمیں پاک لوگوں میں سے بنا، یہاں من المتطاہرین یعنی ہمیں اپنے کو پاک کرنے والوں میں سے بنا. دیکھیے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے، مناسبت ہے وضو کی، کیونکہ وضو کے ذریعے سے، اپنے کام کے ذریعے سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اپنے کو آپ پاک کر رہے ہیں. آپ کے لیے مصحف چھونا نہیں جائز ہے، آپ کے لیے بغیر وضو کے نماز پڑھنا جائز نہیں، آپ نے اپنے کو پاک کر لیا گویا. یہ حدث اصغر جس کو کہتے ہیں، آدمی کو دعا کرنا یہی دعا کرنی چاہیے. اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اپنے کو گناہوں سے پاک کرنے والا بھی بنائے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. کیونکہ آدمی جب غلط کام کرتا ہے جب تک توبہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا کبائر کو، لیکن چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اعمال حسنہ کے ذریعے سے بھی معاف کر دیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن صغائر چھوٹے گناہ، جو بندہ بھی کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، صرف کہنا نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ دل سے اس کی تصدیق کریں، زبان سے اس کو اس کا اعلان کریں، اس کے ساتھ آپ اس کے مقتضیات اور اس کے لوازمات پر آپ عمل بھی کریں، تب یہ معنی حاصل ہوگا، تب یہ فضیلت حاصل ہوگی. ورنہ آدمی، ایک ہندو تھا ہم لوگوں کے یہاں، ہم لوگ چھوٹے تھے بھاڑ بھنانے جاتے تھے، تو وہاں سورہ فاتحہ سے لے کر کے وہ سماع و تاریخ تک بہت خوبصورت یاد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ بچپن میں وہ زمانہ تھا، پرانے زمانے میں ہندو اور مسلم پڑھتے تھے، ہندو بھی فارسی پڑھتے تھے اس کے ساتھ، جو کہ مسلمانوں کا الحمدللہ انگریزوں کے زمانے میں حکومت مسلمانوں کی تھی، انگریزوں نے لیا، لیکن ان سب نے اپنی سیاست سے مسلمانوں کو زیادہ چھیڑنے کی کوشش نہیں کی، ان کو چھوڑ دیا اپنا نصاب تعلیم چلائیں. تو جو محلے کے ہندو ہوتے تھے، کوئی اور اسکول پاتے نہیں تھے، وہ آ کر کے وہی پڑھتے تھے کلام پاک بھی بچوں سے سن کر کے. ان کو منع کیا جاتا تھا تو کبھی کبھی ایسے چھوتے تھے تو ہم لوگ مارتے تھے ان کو فراق سے، کہتے تھے کہ کلام پاک تم نہ چھو، لیکن سن کر کے وہ یاد کر لیا کرتے تھے سبحان اللہ. تو وہ پورا سماع و تاریخ تک بڑے ہی اچھے انداز سے یاد کیا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اذان بھی کہتا تھا. کبھی کبھی بچوں کو بلانے کے لیے، بچے ادھر کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اسی اپنے بھاڑ میں سے اذان دینا شروع کر دو. دیکھیے عجیب تھا وہ، پرمزاق تبارک، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آدمی اس طرح کا یاد کر لیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ پر ایمان لایا. ایمان کے مقتضیات میں ہے کہ وہ تصدیق کرے اپنے دل سے اس کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس کا شریک نہیں, نہ خالق ہے نہ مالک ہے. چاہے وہ توحید الوہیت ہو, عبادت کیا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, تمام کام اللہ رب العزت کے لیے ہے. میری نماز, میری صلات, میری قربانی اور میری حیات اور میری ممات سب اللہ ہی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اسی طرح نسک ذبح کرنا, قربانی دینا. اب آپ جانتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی اکثریت ہے. اکثریت کن لوگوں کی ہے؟ جو لوگ قبر کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں, مقبورین کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں اور نظر و نیاز چڑھاتے ہیں بزرگوں کی قبروں پر. یہاں تک کہ بہت سے قبور ایسی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں لیکن ان کو پوجا جاتا ہے, اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے. آپ سوچیں مصر جیسا جس نے پوری دنیا کو علم سکھایا, وہاں بھی مسجد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر راس الحسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے نام سے ایک خوبصورت قبہ میں نے خود دیکھا. اس مسجد مقام ابراہیم کے قبے سے خوبصورت زیادہ چمک رہا ہوتا ہے, ذرا سا بڑا ہے. شیخ سبیل علامہ شیخ سبیل اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز سے عافیت کے ساتھ کرے, ان کے ساتھ سفر کیا ایک مرتبہ. تو ہم لوگ ہوٹل سے نکل کر کے مغرب کے یہ وقت کا مغرب کی سلاد کا وقت ہوا تو ہم گئے کہ وہاں نماز پڑھیں. یقیناً میں تصدیق نہیں کرتا تھا لیکن دیکھا میں نے کہ اچھے اپٹوڈیٹ لوگ باقاعدہ پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں تسبیح لیے اور اس کا طواف کر رہے ہیں. اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پوچھئے مصری اخوان بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے مسجد الحسین میں راس الحسین کے نام سے جو قبہ بنا ہوا ہے قبر, اس کا باقاعدہ طواف کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے جس طرح کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے آپ دعائیں مانگتے ہیں اسی طرح اللہ دعا مانگتے ہوئے سے کہا. اللہ اکبر. دیکھیے یہ عجیب مسلمانوں کا حادثہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کو شریک اور دوسرے سے اپنی حاجات مانگتے ہیں, نظر و نیاز بھی کرتے ہیں, گائے اور بکرے اور دوسری چیزیں ذبح کرتے ہیں. یہ چیزیں تو اتنی مشہور ہیں کہ اس کی تفسیر اور تشریح کی صرف اس حد تک ضروری ہے کہ اس کے بارے میں ہم تاکید کریں. یہ شرک اکبر ہے, آدمی اس سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر حقیقت میں اگر اسلام ہو وہاں تو ان کا حکم اسلام کا ہرگز نہیں ہوگا, مسلمان کا حکم ہرگز نہیں ہوگا. اس وجہ سے مسلمانوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے. واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اس چیز کی بھی ہم گواہی دیتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بندے ہیں, یہ ہم نہیں کہتے کہ حضرت عیسیٰ کی طرح, جس طرح عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں, ہرگز ہم نہیں کہہ سکتے. یا یہ کہ اللہ کا جز ہیں یا نور ہیں, بندے نہیں ہیں, جیسا کہ لوگ اس بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں. ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں, جس طرح بندگی میں اور دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے مجبور ہیں, بندگی کے لیے مامور ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح حکم دیا, یا ایوہ النبی, یا ایوہ النبی, یا ایوہ رسول. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کر کے خصوصی طور پر آپ کو مکلف کیا اور آپ کو فرمایا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین, اے پیارے رسول اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرو کہ آپ کو وفات آ جائے. آپ کو آرڈر دیا گیا عبادت کا, اور عبادت یہ اور بندہ ہونا اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑی فضیلت ہے آدمی کے لیے. یہ نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں احانت ہے یا آپ کی اس میں ہتک ہے, ہرگز نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر بندہ کہہ دیا تو ہماری طرح وہ بھی بندے ہو گئے. آگے بڑھ کر کے دیکھیے, بہت سے لوگ اس کا غلط عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جز ہے, ٹکڑا ہے. یہ نہ حق کہو کہ بشر ہیں. قرآن کریم کا سراسر انکار ہے. قل انما انا بشر مثلکم, وہ لوگ کہتے نہیں بشر نہیں, هو نور, واللہ نور, نور انہراہ. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج میں, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا. حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ نور ہے ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو. وہ حجاب، دوسری روایت میں آتا ہے وہ حجاب النور، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی سے حجاب نور کا کیا ہوا ہے. قیامت کے دن صرف یہ نعمت ملے گی مسلمانوں کو، مومنوں کو، کہ اللہ تعالیٰ جلوہ گر فرما ہوں گے اور اپنی دیدار سے لوگوں کو مشرف کریں گے، جیسا کہ صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے سے پردے کو اٹھائیں گے. تو اس وقت مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کوئی اتنی بڑی نعمت ان کے لیے نہیں ہوگی جیسا کہ وہ نعمت پر اللہ رب العزت کے دیدار کا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. تو کتاب مبین یا کتاب منیر؟ وکتاب مبین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور آیا، آئے اور کھلی کتاب. نور کیا ہے؟ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر ہے، اور کتاب مبین وہ قرآن ہے. تو تم بشر کہتے ہو، یہ غلط کہتے ہو. ہم نے خود سنا، ایک صاحب تھے وہاں بہت مشہور، نام لینے کی ضرورت نہیں، انڈیا میں ہم لوگ چھوٹے تھے، بنارس میں ایک جلسہ تھا ان کا، تو وہ استاد ہمارے تھے، ہم لوگ اہل حدیث مدرسے میں پڑھتے تھے، لیکن کہتے تھے جاؤ سنو اور سن کر کے اس سے ذہن میں تیزی آئے گی، تمہیں اس پر رد کرنے یا آ کر کے کم سے کم آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ مناقشہ کرو گی کہ انہوں نے ایسا کیا کیا صحیح ہے نہیں. ہم لوگوں کو ابھارتے تھے، یہاں تک کہ مشاعرے میں جانے کی تلقین کرتے تھے. ہم لوگ پیدل پانچ پانچ چھ چھ میل جاتے تھے. مولانا سید نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اچھے استاد تھے، بہت اچھے مربی تھے. تو جاتے تھے ہم لوگ، تو بہت بڑے ان کے بریلوی حضرات کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کہا ان وہابیوں سے پوچھو کتنے بددیانت، کتنے بد اخلاق، کتنے بے ادب، سب کچھ جتنی گالیاں ہو سکتی تھی انہوں نے دیا. یقیناً ہم نہیں یاد کر سکتے، لیکن بہرحال گالیوں کا ایک گویا پوٹلا تھا، یا سمجھ لیجئے ایک بکس بھر دیا انہوں نے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کیوں کہا گیا؟ پیارے رسول بشر نہیں تھے، لیکن تواضعاً پیارے رسول کو حکم کہا دیا گیا کہ آپ خاکساری انکساری میں اپنے کو بشر کہیں، آپ اپنے کو اونچا نہ کہیں. اس کی مثال انہوں نے دی، کہتے ہیں یہ طالب علم سب ہیں، پڑھ کر کے فارغ ہوں گے، تو جب کوئی پوچھے گا جناب آپ کا نام کیا ہے، تو کہیں گے میرا نام محمد ہے، عبداللہ ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ میں علامہ عبداللہ ہوں. ذرا دیکھیے، یعنی اس طرح انہوں نے مثال دی. تو اسی طرح کہا گیا، یہ نہیں کہے گا کہ میں علامہ شیخ فلان ہوں، وہ کہے گا میرا نام کھلا ہے، بس نام لے لے گا عبداللہ ہے. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ تواضعاً خاکساری اور انکساری میں لوگوں کے ساتھ سامنے آپ اپنے کو بشر ظاہر کریں. دیکھیں کتنا، یہ کس طرح تاویل کی گئی کلام پاک کی، اور کلام پاک کے واضح الفاظ جس پر تمام صحابہ کا اتفاق، سب کچھ، لیکن اس کا انکار کیا جا رہا ہے. اب آپ سوچئے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں. اللہ کا یہ عبد ہونا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی فضیلت اور شرف کی بات ہے. اس کی دلیل علماء نے ذکر کی ہے کہ جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، یا جہاں آپ کی غایت تعظیم کی گئی ہے، وہاں آپ کو عبودیت سے ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے دیکھے کسی نبی کو اسرا اور معراج کی سعادت حاصل نہیں ہوئی، صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی. کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوئی، لیکن پیارے رسول کو. اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرا بعبده ما قال برسوله، سبحان الذي ابدا برسوله ونبيه لا اسرا برسوله ونبيه لا اسرا بعبده. دیکھیے اس فضیلت کے موقع پر عبودیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اسی طرح اور دوسرے مواقع پر. بہرحال ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے. آپ بنی آدم میں سے ایک ابن آدم تھے، حضرت عبداللہ آپ کے والد تھے، حضرت آمنہ آپ کی والدہ تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دو لقد مکست فیکم عمرا کہ اتنی عمر میں نے تمہیں میں پیدا ہو کر کے تمہیں میں گزاری ہے، میں کس دن جادوگر رہا کس دن جھوٹا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابن عبداللہ ابن آمنہ، آپ کے دادا عبد المطلب اور پورے کنبے اور قبیلے کے لوگ آپ کے ساتھ اسی نسب اور اسی حسب کے ساتھ مارو جانے جاتے تھے. کس چیز کا انکار کریں گے کہ نہیں آپ اللہ کے نور تھے اور پیدا نہیں ہوئے، یا نور انسان کی شکل میں پیدا ہوئے بشر نہیں تھے، آپ بیمار ہوتے تھے، آپ کو عارضہ ہوا، یہاں تک کہ گھوڑے پر آپ سوار ہوئے، گھوڑا آپ کو گھوڑے نے گرا دیا، اڑیل تھا، آپ کے قدم مبارک میں موچ آ گئی فدا، اور آپ کافی دنوں تک بیٹھ کر کے نماز پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یہودیہ نے آپ کو زہر آلود گوشت کھلایا اور آپ کو اس کا اثر رہا. سب کچھ جس طرح ایک انسان کو ہوتا ہے اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا جنگ احد میں، آپ کے دندان مبارک ساتھ آپ کے شہید ہو گئے. آخر اگر نور ہے اللہ کا ٹکڑا ہے تو ان پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی چیز کا اثر نہ ہونا چاہیے. بہرحال تو یہ عقیدہ بہرحال غلط ہے، اس کا اعلان آپ کریں اور اس میں ذرا سا بھی لوچ نہیں ہونا چاہیے اور ذرا سی بھی لچک نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ عقیدے کی لچک، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایمان کی بنیاد ہی کمزور یا گری ہوئی ہے. اشہد ان محمد عبدہ، لیکن آپ اللہ کے بندے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے رسول ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتا ہے لوگوں میں سے، انتخاب کر کے لوگوں کو رسول بھیجتا ہے. کتنی بڑی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، رسول ہونا عبودیت کے ساتھ یہ بہت بڑی فضیلت ہے. وہ لوگ خود کہتے تھے، جن لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہو کر کے بشر نہیں ہو سکتے، گویا ان کے اس قول کا خلاصہ کفار کے قول کے ساتھ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بشر کو کیوں رسول بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر رد کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یعنی اگر ہم کسی فرشتے کو بھی بھیجیں تو اس کو آدمی اور مرد کی شکل میں بھیجیں گے. تو یہ کہنا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اس چیز سے بھی رد ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بشر ہی کو بھیجا ہے، اگر دوسرے کو بھیجتا تب بھی ان کو ایک بشر کی شکل میں یا ایک بشر کی حاجات اور ضروریات کی شکل میں اللہ تعالیٰ بھیجتا. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں. رسول کا مطلب یہ ہے جس طرح اللہ کے علاوہ ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کے اسماء اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہم کسی کو شریک نہ کریں. یہ بھی آپ بعض علماء نے اس کی تعبیر یہ کی ہے، جس طرح شرک پہ الوہیہ اور ربوبیہ جائز نہیں ہے، اسی طرح شرک پہ رسالہ بھی جائز نہیں ہے. شرک پہ رسالہ کی بہت سی صورتیں ہیں، اس میں یہ کہ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ پیارے رسول بھی ہمارے رسول ہیں، ان کی شریعت پر ہم عمل کر سکتے ہیں اور حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل کر سکتے ہیں. نہیں، اس کا مطلب جب آپ نے پیارے رسول کو رسول مانا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اسی طرح آپ کا دین خاتم الادیان ہے، لا نبی بعد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حقیقت آپ کے دین کے ساتھ کوئی دین نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہی اصل دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی چاہے کہ ہم یہودی بھی رہیں، کچھ چیزیں ان سے لیں اور ہم دین کو مشکل یا مربع بنا ڈالیں، کچھ اس میں سے لیں کچھ اس میں سے لیں، تو وہ گرو نانک ہو جائے گا، وہ بدھ یعنی سمجھ لیجیے سکھ مذہب کا ہو جائے گا. کیونکہ مشہور ہے کہ گرو نانک نے جب دیکھا کہ ہندوؤں میں شرک پھیلی ہوئی ہے تو اس نے ڈھونڈنا چاہا کہ ہم کوئی اچھا دین مرکب کریں، تو کچھ اسلام سے لیا اس نے، کچھ ان سے لیا، کیا نام ہے، عیسائیوں سے لیا، کچھ یہودیوں سے لیا اور کچھ ہندوؤں سے لیا، اور ایک چونچوں کا مربع بنایا، اسی مربع کا نام سکھ کا مذہب، سکھوں کا مذہب. بہرحال تو کہنے کا مطلب اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول کی رسالت ماننے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم جہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، سر تسلیم خم کر دیں. ہمیں یہ اختیار نہ ہو کہ ہم کسی اور کا قول وہاں پکڑیں اور پیر رسول کی حدیث چھوڑ دیں صرف اس وجہ سے کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے رہے ہیں. نہیں, ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. یہاں یہی سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ رحمتہ اللہ علیہ ان کی عظمت, ان کی فضیلت, ان کے کام, ان کے اجتہادات, اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے مقامات کو اللہ تعالیٰ قیامت میں بہت ہی بلند کرے گا, اور ہمیں ان کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں بہت سا علم ملا. لیکن ہمارے لیے جائز نہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت بیان کی جا رہی ہو, ہم کہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے. یقیناً ہم یہ کہیں گے کہ یہاں رسالت رسول کے قبول میں خلل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی رسالت میں صادق نہیں ہیں, سچے نہیں. اگر سچے ہوتے تو کسی کا بھی قول, ہمارے باپ دادا کے بھی قول ہوتا تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے بہرحال ہم کہتے ہیں کہ ائمہ کا احترام, ائمہ کے مذاہب کا احترام, ان کے اقوال کا احترام. اگر کسی مسئلے میں آپ کو پیارے قرآن کریم سے مسئلہ نہیں ملتا ہے, حدیث سے مسئلہ نہیں ملتا ہے, تو آپ کو آزادی ہونی چاہیے, آزادی فکر ہونی چاہیے کہ جو مسئلہ آپ اختیار کرنا چاہیں, چاہے اس امام کا ہو یا اس امام کا ہو, پانچ امام, پانچویں امام کا ہو, چھٹویں امام کا ہو, لیکن شرط ہے کہ اس میں ہوا پرستی اور خواہش نفس کا دخل نہ ہو. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو گویا شرک کے رسالت کے مرتکب ہو رہے ہیں یقیناً. لیکن اگر آپ کسی کا لے رہے ہیں قول, تو آپ کو حق ہے کہ سب سے اچھا جو قول ملے, الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ. اللہ رب العزت مومنوں کی شان میں فرماتا ہے کہ جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں لیکن جو سب سے اچھی اور جو اقرب الی السنہ ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں کہ یہ چیز سستی ملی تو اس مذہب سے لے لیا, وہ چیز ہلکی ملی تو اس مذہب سے لے لیا. نہیں, آپ اخلاص سے جو اقرب الی السنہ ہو اس کو لینے کی کوشش کریں. اور یہیں سے یہ بات میں واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم حدیث پر عمل کریں کیونکہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں, یہ چیز قطعاً غلط ہے. شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں. امام کی رحمت اللہ علیہ, ہر امام نے ہمیں یہ تاکید کی ہے کہ اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف میرا قول ملے تو میرے قول کو چھوڑ دو. بعض علماء نے کہا کہ اضرب بقولی ارض الحائط, میرے بات کو. لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر ایک مجتہد بن جائے. نہیں, یہ بھی کہیں نہیں ہم تو کسی کی بات نہیں لیں گے. نہیں, آپ کو تقلید کرنی ہے فلاں عالم کی, آپ جائیں گے پوچھیں گے. اگر تقلید کو صحیح مان رہے ہیں لفظ کو, تو آپ کا کے لیے واجب ہے کہ آپ عالم سے پوچھیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن سنت کا مسئلہ دیتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ کہیں کہ جو فلاں مذہب کے مطابق مسئلہ دے گا, یہ بھی جائز نہیں ہے. آپ کہیں کہ آپ ہمیں صحیح مسئلہ دین کا بتائیے. عالم کے لیے ضروری ہے کہ صحیح مسئلہ ڈھونڈ کر کے بتائے. اس عالم کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ کہے کہ نہیں ہم تو فلاں مذہب کے مقلد ہیں, اس سے نکلنا ہمارے لیے جائز نہیں. یہ ان کے لیے جائز نہیں, عالم کے لیے بھی جائز نہیں. عالم کو چاہیے کہ وہ صحیح مسئلہ بتائے, اور مستفتی جو شخص مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کو چاہیے کہ صحیح مسئلہ پوچھے اور صحیح مسئلے پر عمل کرے. یہی ہے معنی واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یقیناً وہ لوگ جو اس طریقے پر عمل کرتے ہیں وہی اصل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد ہونے, یا آپ کے اللہ کے بندہ ہونے اور آپ کے رسول ہونے کے وہی اقراری ہیں. اس کے علاوہ جو شخص اس کے خلاف کام کر رہا ہے, حقیقت وہ بعض مرحلے میں شرک رسالت کا مرتکب ہو سکتا ہے, اس کو ہم کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. باب المسح علی الخفین, باب المسح علی الخفین, وضو اور غسل کے مسئلہ کا مسئلہ جب چھڑا ہے طہارت کا, تو اس میں مسح علی الخفین کا بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ غسل کے لیے مسح علی الخفین, جراب پر مسح کرنے کا کوئی جواز نہیں. یعنی اگر مسئلہ مسح علی الخفین کا بیان کیا جائے تو اس کا مسئلہ متعلق ہے صرف وضو سے. اگر غسل کی ضرورت ہوئی تو بہرحال آپ کو ہر حالت میں خفین یعنی جرابیں یا موزے نکالنے ہوں گے, پیر کو دھونا ہوگا. اس کے بعد آپ 24 گھنٹے تک اگر آپ کا وضو نہیں غسل نہیں ٹوٹا تو اگر مقیم ہے تو 24 گھنٹے تک اس پر مسح کر سکتے ہیں, اور اگر آپ مسافر ہیں تو 3 دن تک. تو یہ آپ سمجھیں کہ غسل واجب اگر ہے تو اس میں آپ جرابوں پر مسح نہیں کر سکتے, یہ چیز یاد رکھیں. اور خف کہتے ہیں عربی میں جوتا ٹخنوں کے ساتھ, یعنی وہ اصل نیچے جو سخت ہوتا ہے جوتا بھی بڑا ہوتا ہے, جس طرح آپ دیکھتے ہیں عام طور پر پولیس کے لوگ پہنتے ہیں, پولیس کے لوگوں کا جوتا ہوتا ہے, وہ ٹخنے بھی اس میں ڈھکے ہوتے ہیں, اس کو بھی جراب کہتے ہیں یا خف کہتے ہیں, یا یہ کہ اس کے نیچے دوسری جوتی پہنی جائے یا دوسرا جوتا پہنا جائے اور وہ چمڑے کا ہو اور ٹخنے کو ڈھانک رہا ہو, تو اس کے نکالنے میں بہرحال پہننے میں مشقت ہے اور دھو کر کے پہننے میں اس میں بو آنے کا خطرہ. ان سب مسالے کی بنا پر چونکہ دین کی بنیاد سہولت اور آسانی پر ہے, اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو کے لیے یہ سہولت بھی دی.
ہر وضو کے ہر وضو ہوتے ہوئے کچھ لوگ پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں کیا
حکم ہے؟ جزاکم اللہ خیر, بہت اچھا سوال کیا بھائی نے. وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہاتھ دھوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کو جہنم سے بچا, منہ دھوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم احفظ وجہی او قنا من عذاب النار, اور سر کا مسح کرتے ہیں تب بھی اسی طرح کی کوئی دعا. اور ہم نے سنا ہے خود وہ لوگ مسح رقبتین یا رقبہ یعنی گردن کی مسح کے بھی قائل ہیں, تو مسح کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم آتق رقبتی من النار. پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ گردن کی مسح سنت نہیں ہے, صحیح نہیں ہے, وضو کی سنت میں گردن کے مسح نہیں صحیح ہے. اگر کوئی شخص اس کو واجب سمجھتا ہے تو دین کے اندر ایک بدعت کر رہا ہے, نئی چیز کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ سب دعائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عام صفت آئی ہی کان یذکر اللہ علی کل احیانہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ذکر کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے استمرار تھا. تو اس حالت میں بھی آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کرتے رہے ہوں گے, لیکن وہ ذکر اذکار آپ سے منقول نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے یہ ذکر اذکار بنا رکھے ہیں. اس وجہ سے آپ کے لیے جائز ہے کہ کوئی بھی ذکر اذکار, جس طرح بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ بحمدہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اسی طرح آپ وضو کے درمیان بھی کوئی بھی ذکر, خاص ذکر نہیں, کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں, اس پر منع نہیں. لیکن یہ جو ذکر بنا لیا گیا ہے اس پر استمرار علماء نے کہا ہے کہ جو چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت نہیں کی ہے اس کو سنت سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بدعت ہو جاتا ہے. اس وجہ سے خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر عضو کو دھوتے وقت لوگوں نے جو خاص خاص ادعیہ و اذکار خاص کر رکھے ہیں یہ ادعیہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی مبارک عادت کے مطابق, چونکہ آپ دوسرے ہر اوقات میں آپ اللہ کا ذکر فرماتے تھے, آپ اس وقت بھی کوئی بھی ذکر کریں, خاص آپ کسی وقت آپ نے کہہ دیا اللہم آتق رقبتی من النار, اللہم قنی من النار, اللہم احفظ وجہی من النار, لا کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن آپ یہ عادت بنا لیں یا یہ دعائیں بچوں کو سکھائیں کہ یہ پڑھا کرو, یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. جی جو سورہ فاتحہ کیا فرما, آپ ایسے جواب سن کے جائیے نا. اچھا لیکن میں آپ کی بات سمجھا نہیں, پنجابی زبان میں واضح طور پر سمجھا رہے ہیں. سمجھا رہا
وہ کہہ رہے ہیں جو شان جو مسلمان کے امام کو نہیں مانتے, جو چار امام ہیں نہیں مانتے اور صحابہ وہ نہیں مانتے اور آٹھ ترابیاں پڑھتے ہیں, کیا ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟
آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں سمجھ گیا, جو لوگ چاروں اماموں کو نہیں مانتے اور جو لوگ صحابہ کو نہیں مانتے اور آٹھ ترابیاں پڑھتے ہیں, اس میں ہمیں تھوڑے سے بات کرنے دیجئے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آٹھ ترابی پڑھتے ہیں وہ صحابہ کو نہیں مانتے, یہ کہنا غلط ہے آپ کا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کو مانتے ہیں لیکن آٹھ تراویح پڑھتے ہیں. اچھا آٹھ تراویح پڑھنے والے ان کے پیچھے آپ پوچھ رہے ہیں کہ نماز صحیح ہے کہ نہیں. ہم کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہوگی. آپ بیس پڑھ رہے ہیں, آپ کے پیچھے ان کی نماز صحیح ہے اور ان کے پیچھے آپ کی نماز صحیح ہے اور دوسرے کی نماز آپ کے پیچھے صحیح ہے. یہ مسلمانوں میں تفرقہ کرنا غلط ہے.
وہ کہتے ہیں اللہ نے اللہ رسول ماننے ہیں, قرآن ماننے ہیں, حدیث ماننے ہیں, جو بھی ایک چیز
ماننے ہیں. نہیں, امام کو مانتے ہیں. ابھی میں نے کہا امام کو ماننے کا مطلب ہے آپ بھی ایک امام کو مانتے ہیں, وہ لوگ چاروں امام کو مانتے ہیں. آپ سوچیے غلط ہو رہا ہے, ایک کو کیوں مانے. سب مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, امام اوزائی, امام ثوری, امام اسحاق بن راز, سب امام تھے. اور ایک کو پکڑ لینا یہ کہاں سے آیا؟ سب ہمارے امام ہیں. اور جو لوگ آپ جن کو کہتے ہیں وہ اماموں کو نہیں مانتے, ان کا کہنا اتنا صرف ہے اماموں کے لیے دعا کرتے ہیں. اماموں کو خود آپ سوچئے, جا کے دیکھیے نصاب تعلیم, جن کو آپ اہل حدیث کہتے ہیں, غیر مقلد کہتے ہیں, وہ لوگ حضوری خود ہم نے سبتن سبتن پڑھی ہے, سر وقایا سبتن سبتن پڑھی ہے, ہدایہ میں کچھ باقی رہ گیا پوری پڑھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ مشکات پڑھتے رہے, بلوغ المرام پڑھتے رہے, ابو داؤد, سنہ ترمذی اور بخاری شریف سب کچھ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مانتے ہیں, لیکن ان کے ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ پیارے رسول کی حدیث آئی تو ان کو چھوڑ دیا, یہی ماننا ہے ان کا. اور آپ کہیں نہیں ہم ان کو لیں گے پیارے رسول کو چھوڑیں گے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے, اگر ہم ایسا کہیں تو ہم بہت بڑے بے ادب ہو جائیں گے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, ان کا احسان کہ انہوں نے امت کو پراگندگی سے, ان کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے سے فتوا دیا, اگرچہ پیارے رسول کے حدیث کے مطابق نہ ہو لیکن ان کا فتوا واجب تھا کہ اس وقت لوگ عمل کریں, لیکن انہوں نے کہہ دیا. ان کو یہ خطرہ لگا رہتا تھا, آپ خود انہیں کی کتابوں میں دیکھیں, ان کو خطرہ لگا رہتا تھا کہ میں اپنے سوچ بچار اجتہاد سے کہتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ میری بات پیارے رسول کی کسی حدیث کے خلاف ہو. اس وجہ سے آپ کسی عالم سے جا کر کے پوچھیں. تمام علماء نے یہ بات کہی کہ میری بات اگر پیارے رسول کی بات سے میل نہ کھائے تو پیارے رسول کی بات پکڑو اور میری بات چھوڑ دو. آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے, آپ کو حق نہیں یا ہمیں حق نہیں یہ کہیں کہ نہیں وہ لوگ معصوم تھے, یعنی غلطی نہیں کر سکتے. یہ چیز عقیدہ اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے. بہرحال تو آپ ایک بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کو نہیں مانتا ہے یا صحابہ کو گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں واللہ اگر ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوتی تو ان کو ہم کہتے کہ یہ کافر ہیں, کیونکہ انہی پر ہمارا دین قائم ہے. صحابہ نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ بن زبیر اور دوسرے چھوٹے بڑے سب صحابہ, انہی کی باتوں پر ہمارا دین قائم ہے. اگر ہم نے ان کو کافر کہہ دیا تو دین کی بنیاد کتنی بڑی بے ادبی ہے. اس وجہ سے پیارے رسول خود فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے دے, لا تتخذوہم غرضا بعدی, میرے بعد ان کو نشانہ اور ہدف تان و تشنی نہیں بنانا. فمن احبہم فبحب احبہم, جنہوں نے میرے صحابہ سے محبت کی تو گویا میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کر رہا ہے, اور جس نے ان سے بغض کیا تو گویا میرے ساتھ بغض کر رہا ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کسی امام کو نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے کہ امام کو کافر کہتا ہے, صحابہ کو کافر کہتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ وہ گردن زدنی ہے, وہ گردن مار دینے کا حقدار ہے. اس سے یہی فتویٰ علماء کا ہے. بارک اللہ فیکم. رہی بات اگر آپ ہم سے جھگڑا کر رہے ہیں کسی مسئلے میں یا ہم جھگڑا کر رہے ہیں تو جائز نہیں کہ یہ کہیں کہ آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں. مسئلہ یہ بہت برا ہوا ہے اسی میں.